رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا.
ماہ رمضان کے شب و روز ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا، آہ جو بھرپور لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو گزر گیا، اے کاش انہیں گزرے لمحوں کی جھلکیاں پھر میسر آ جائیں، تو پھر یقیناً عاشقان رسول بے ساختہ پکار اٹھیں گے سبحان اللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1438 سن ہجری کے رمضان المبارک کی براہ راست نشریات کو روزانہ نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی مبارک صحبت میں موتقفین اسلامی بھائیوں کے سحری و افطاری کے مناظر، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز عصر اور بعد از عشاء روزانہ علم و حکمت سے سجا مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نم آنکھوں کے ساتھ دعائے افطار کا سلسلہ اور دیگر محکمہ کے سنتوں بھرے سلسلے، قریب سحر نورانی برسات میں آپ نے ملحظہ کیا سلسلہ بہار رمضان.
دنیا کی مستی کے اندر جو بدمست ہو جائے اس کو نجات دلانے کے لیے اس کی بدمستی سے بہترین طریقہ ہے کہ وہ موت کو یاد کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یاد نصیب فرمائے. آج یہی ہمارا موضوع ہے. ہم مدنی چینل کے ناظرین دنیا کی محبت کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر یوں چل رہے ہیں، یوں چل رہے ہیں، یوں وقت گزار رہے ہیں جیسے کہ مرنا ہی نہیں ہے. اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے. مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی لیں گے. تلاوت کلام پاک سے سلسلے کی ابھی ابتدا کرنے ہیں. امام صاحب سے تلاوت قرآن سنتے ہیں.
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوک فعدلک.
موت ایسی حقیقت ہے
اللہ
کہ وہ شخص جو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے وجود کا انکار کرے
جی،
لیکن موت سے وہ بھی انکار نہیں کرتا
جی،
اٹل حقیقت ہے جی. اور انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کا اقرار بھی کرتا ہے
جی.
لیکن موت میں بہت بڑا سبق ہے، وہ سبق لینے میں انسان غفلت کا اظہار کرتا ہے. بڑا عبرت ناک ایک مقولہ ہے عربی کا، الموت باب کل نفس داخلہا. موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربہا. موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر ایک نے پینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاءت سکرۃ الموت بالحق. موت کی سختی آئی حق کے ساتھ. اور انسان جس موت سے بھاگتا ہے،
آگے فرمایا
جی جی، جب انسان جس موت سے بھاگتا ہے، جس سے غفلت کا شکار رہتا ہے اور دنیا میں مگن رہتا ہے، تو جب موت آتی ہے سر پر تو اسے کہا جاتا ہے ذالک ما کنت منہ تحید. یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا
بھاگا کرتا
اور وہ انسان کو آئے گی اور اس سے کسی کو بھی انکار نہیں. اب سلمان بھائی قرآن پاک کی آیات کو دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھیں، تو ہمیں دو طرح کی آیات، دو طرح کی احادیث اور روایات ملتی ہیں. بعض روایات، بعض آیات ایسی ہیں جس میں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے
جی،
رب تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کا بیان ہے
جی،
اور بعض آیات اور احادیث میں رب تبارک و تعالیٰ کی غضب، اس کے عذاب، اس کی جلال کا بیان ہے. تو اب بندے کو کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جب تک زیست ہے، جب تک بندے کی زندگی ہے، بندہ زندہ ہے، تو وہ ان آیات اور ان احادیث کا مطالعہ کرے، ان کے ترجمے میں غور کرے کہ جن میں رب تبارک و تعالیٰ کے غضب کا بیان ہے، خوف کا بیان ہے، تاکہ وہ اپنے عمل کو جاری رکھے اور موت کی تیاری میں غفلت نہ کرے. کیونکہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استعد للموت قبل الموت،
اللہ
مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو. تو جب ان آیات ان روایات پر وہ غور کرے گا تو اسے اپنی موت پیش نظر رہے گی اور وہ نیک اعمال کر کے موت کی تیاری کرے گا. اور جب وقت وصال آئے تو اب بندے کو کیا کرنا ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں ایسے مقام پر، ایسے وقت میں اسے وہ آیات، وہ احادیث، وہ روایات سنائی جائیں جن میں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے. اور یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ بندہ خوف کی حالت میں رہے، لیکن جب دنیا سے جائے، جب موت کا وقت آئے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت اور بخشش ہی کی امید رکھے.
قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی اس حقیقت کو بیان فرمایا، فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. ارشاد فرمایا تم فرما وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ملنی ہے، آ کر رہے گی. اور ایک مقام پر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ارشاد فرمایا کہ موت تمہیں آ کر رہے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ موجود ہو. پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. پھر فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ. ہر چیز سوائے اللہ تبارک تعالی کی ذات کے ارشاد فرمایا وہ فنا ہونے والی ہے.
کل من علیہا فان.
ارشاد فرمایا کہ ہر چیز جو ہے اس کو فنا ہے. یہ وہ حقیقت ہے جسے ساری کی ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جو موت، جو لذتوں کو بھلا دینے والی، جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قاطع لذات فرمایا، اور بندے کو اللہ تبارک تعالی کی یاد کروا دینے والی، اپنی آخرت کی فکر کی طرف لگا دینے والی جو چیز ہے موت، ہم حقیقی طور پر اسے جو ہے وہ اپنے آپ پر نافذ کرنے والے، اس کی یاد کرنے والے بن جائیں.
سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی جس میں آپ کو دید ملی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سحری کے مناظر آئیے دیکھتے ہیں.
ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں. ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کی کان ہے، ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کی کان ہے، ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کی کان ہے.
جنت کی چاہت اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہوئے آئیے سلسلہ جنت و دوزخ کی جھلکیاں دیکھتے ہیں.
سب سے نیچے جہنم میں کون ہوگا؟ منافق، جو اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، حقیقتاً وہ مسلمان نہیں ہوتا، دھوکہ باز. ظاہراً مسلمان، زبانی مسلمان، قلبی طور پر کافر. ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے، ہمیں پتہ نہیں. تو جہنم کا سب سے سخت عذاب، سب سے نچلا طبقہ، سب سے نچلا درکا، درجہ نہیں، درجہ اونچا ہوتا ہے، یہ منافقین کے لیے ہے. پارہ پانچ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں اس کا بیان ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا.
ترجمہ کنز الایمان سنیے اور خوف خدا کی دعا کیجیے. بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا. تو معلوم ہوا سب سے بدتر کافر کون؟ منافق. ان کے لیے جہنم کا، دوزخ کا سب سے سخت عذاب ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے، دوزخ کے تمام طبقوں میں نیچے والا طبقہ زیادہ خطرناک ہوگا، وہاں پر دوزخیوں کی پیپ اور خون بہ کر پہنچے گا، اور جنتوں میں سب طبقوں میں سب سے اونچا طبقہ اعلی علیین ہوگا. اور اس آیت سے مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں، یہ بھی پتا چلا منافقوں کا مددگار کوئی نہیں. ولن تجد لهم نصيرا، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا. اب مومنوں کے جو مددگار ہیں رب نے بہت سے مقرر کیے ہیں، منافقوں کے نہیں ہیں. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو یہ کہتا ہے میرا کوئی مددگار نہیں، وہ اپنے منافق ہونے کا اعلان کرتا ہے. تو الحمدللہ ہم مومنوں کے تو بہت سے مددگار ہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نچلا طبقہ ان کے ایسے گھر ہوں گے جن کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور ان کے اوپر نیچے سے آگ کو تیز کر دیا جائے گا.
وہ انداز بیان جس کے طفیل بدلی کئی لوگوں کی زندگیاں. آئیے دیکھتے ہیں سنتوں بھرے بیان کے مناظر.
آج بدقسمتی کہوں گا کہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت، جیاں میجورٹی، نماز نہیں پڑھتی. کچھ نمازی ہیں تو وہ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، اور جو مستقل نمازی ہیں ان میں بھی وہ کم ہے جن کی نماز درست ہے. نہ انگلی اٹھانے سے ہی آیا، نہ سلام کرنے سے ہی آیا، نہ ہاتھ باندھنے سے ہی آیا، نہ تکبیر تحریمہ کہنے سے ہی آتی تھی. تو یہ حال ہے کئی نمازیوں کا، مگر پھر بھی یہ طے ہے کہ میجورٹی مسلم کمیونٹی نماز نہیں پڑھتی. کلمہ اسلام کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے. فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، یہ اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کو ادا کر رہا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے معاذ اللہ صبح معاذ اللہ نماز کی طرف کو توجہ ہی نہیں ہے. ماہ رمضان کیا جاتا ہے، نمازی کہاں پتہ نہیں چلے جاتے ہیں. حضرت سیدنا مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا مسروق علیہ رحمہ کی ٹانگیں نماز میں طویل قیام کرنے کی وجہ سے ہر وقت سوجی رہتی تھی. آپ دیکھیے ایک تعداد ہماری تراویہ نہیں پڑتی، تراوی میں آتے ہیں دو چار رکعتیں کھڑے ہوتے ہیں پھر جا کر کہیں آگے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض ایسے عجیب ہوتے ہیں کہ تراوی میں بیٹھے رہتے ہیں، تھوڑا سا دیکھتے نا امام تھوڑا سلو ہو رہا ہے، یعلمون، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے رکو ہونے والا ہے، امام صاحب پھر آگے پڑھنا شروع کر دیتے. ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی. بھی نمازی سوچے یہ ہے کیا، کیا اس کا ضمیر نہیں کہتا کہ میں اتنا بدبخت ہو گیا ہوں، یا میرے اتنے گناہ ہیں، یا اللہ کو کیسا ناراض کیا ہے میں نے کہ مجھے اللہ تعالی نماز کی توفیق عطا نہیں کر رہا. یعنی یہ نماز وہی پڑھے گا جسے اللہ توفیق دے گا، اس کے آگے سجدہ وہی کرے گا جسے اللہ توفیق عطا کرے گا. دوستوں میں بیٹھے تھے نماز نہیں پڑھتے، اور ان میں بعد اتنے میں ان کے لیے کیا جملے استعمال، انہیں افسوس بھی نہیں ہے، انہیں افسوس بھی نہیں ہے کہ ہماری نمازیں جا رہی ہیں. کیسا مسلمان ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ فجر کا الارم نہیں رکھ رہا، رات کو سوتے وقت صبح 8-9 بجے کا الارم رکھ رہا ہے کیونکہ اس کو آفس میں جانا ہے. آپ بولو میں رات بھر نعت خوانی میں رات دیر ہو گئی اور میری فجر کی جماعت چلی گئی، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ جماعت واجب ہے. نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسیاں ٹوٹ پھوڑ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں قرآن کریم پارہ 30 سورۃ ماعون آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نمازیں بھولے بیٹھے ہیں. مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان سورۃ المعون کی آیت نمبر 5 کے تحت فرماتے ہیں، نماز سے بھولنے کی چند صورتیں ہیں، کبھی نہ پڑھنا، پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، قصل یعنی سستی بے پرواہی سے پڑھنا. اللہ کی پناہ، پکا عزم کیجئے کہ آج کے بعد ہمارے کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. پکا ارادہ، ہاتھ اٹھا کر پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، اور فجر جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا کرے. نماز میٹھے میٹھے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نمازی کو پیارے آقا کی شفاعت نصیب ہوگی. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے, نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے, نماز پھول صراط کے لیے آسانی ہے, اور نماز جنت کی کنجی ہے. نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے, نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے. نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار. جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. نماز بیماریوں سے بچاتی ہے. نماز سے روزی میں برکت ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نماز کبھی ہم سے قضا نہ ہو, اور نماز کے وقت سوتے رہنے کی اللہ تعالی عادت جس کی ہو اس کی دور فرما دے.
ماہ سیام میں چھماچھم نور کی بارش میں ہوا سلسلہ صبح رمضان, ملاحظہ کیجئے کچھ مناظر.
آئیے سلسلے میں کلام کو شامل کرتے ہیں.
قسمت یہ ہماری قربان دلوں چاہے, کیا شان تمہاری ہے قربان دلوں چاہے, کیا
کی جو محبت رکاوٹ بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں, ہم کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان اولاد کی جائز و ناجائز خواہش پوری کرنے کے لیے بھی گناہ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ان کا پیٹ پالنا ہے, بلکہ یہ کہ میں ان کے لیے نہیں کروں گا تو کیسے کروں گا, ان کا مجھے پورا کرنا ضروری ہے, ان کی خواہشات پوری کرنا مجھے ضروری ہے. تو اس جو یہ جو بیان کیا جاتا ہے عذر, اس کی وجہ سے بھی کیا انسان اولاد کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے؟
جی بالکل, اس کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے. انسان اولاد کی طلب کیوں کرتا ہے, کیوں انسان اولاد مانگتا ہے؟ دنیاوی ذہن رکھنے والا بھی کم از کم یہ ذہن تو رکھتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو میری اولاد میرا سہارا بنے,
صحیح.
جب میں پریشانی میں مبتلا ہوں تو میری اولاد میرا دست و بازو بنے. یہ اولاد اگر بندے کو اپنے ماں باپ سے دور کر دے, اور ایسا ہوتا ہے انسان اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے.
اچھا.
اپنی اولاد کے غلط رویے کی وجہ سے اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو جاتا ہے. اپنی اولاد کے غلط رویے کی وجہ سے انسان اپنے محلے میں شرمندہ ہوتا ہے.
اچھا.
اپنی اولاد کے غلط معاملات کی وجہ سے, بری صحبتوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اپنے دوستوں سے انسان کتراتا ہے. ان کے سامنے شرمندگی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ وجہ ہوتی ہے کہ انسان پھر وہ دن سوچتا ہے کہ جب انسان اولاد کی خواہش کرتا تھا, طلب کرتا تھا, اور ایسا ہم نے بھی کئی مرتبہ سنا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, ایسے والدین کو کہتے ہوئے کہ کاش تم پیدا نہ ہوتے تو اچھا تھا, میں بغیر اولاد کی اچھا
پیدا
تھا.
ہونے سے پہلے مر جاتا تو اچھا,
مر جاتا تو اچھا.
خاص طور پہ عورتیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے.
وجہ اس کی محسن بھائی یہی ہوتی ہے کہ یہ اولاد فتنے کا, آزمائش کا سبب بن جاتی ہے. تو اس اولاد کی وجہ سے انسان آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر ایک بات بنیادی طور پر ذہن میں رکھی جائے کہ رب عز و جل نے یہ اولاد مجھے نعمت دی ہے, اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ میں اس کی اچھی تربیت کروں,
ٹھیک ہے,
اس اولاد کے لیے دعا کروں, اسے اچھے لوگوں کے پاس بٹھاؤں, اسے قرآن کی تعلیم دلاؤں, اس کے دل میں اللہ نبی کی محبت اس کے دل میں پیدا کروں, تو یقیناً پھر یہ اولاد باعث زحمت نہیں بلکہ باعث نعمت ہوتی ہے.
عاشقان رسول کے سوالات, قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتیان کرام کے جوابات, آئیے ملاحظہ کرتے ہیں سلسلہ دار الافتاء اہل سنت سے کچھ مدنی پھول.
میرا نام شاہد حنیف ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ایک اپنے بہن بھائیوں میں سے دونوں میں سے اگر کوئی صاحب حیثیت ہے لیکن وقتی طور پہ مالی حالات بہت زیادہ کمزور ہیں, گھر کے حالات کمزور ہیں, تو کیا ان کو زکات جو ہے نا اچھی طریقے سے ادا کی جا سکتی؟
جی اگر رشتے دار ہیں
جی رشتے دار ہیں مستحق ہیں مستحق نہیں ہیں
صاحب حیثیت
ہیں دیکھیں اگر مستحق نہیں ہیں تو زکات انہیں نہیں دے سکتے کہ زکات مستحق کو دینا ضروری ہے اب یہاں پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھائی رشتے داروں کو دینے کا کہا گیا ہے غربت تو ہے اگرچہ مستحق نہیں ہے تو ان کو دینا چاہیے بنسبت اس کے کہ ہم باہر کسی مستحق کو دیں تو اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو پیاس کی جس کو شدت ہے
پیاس
کی طلب ہے پانی کی پیاس کی طلب ہے دوسرا جس کو جو ہے وہ پانی کی پیاس کی طلب نہیں ہے شربت کی طلب ہے تو اب آپ کس کو دیں گے
پانی والے کو
دیں گے اسی طریقے سے ایک شخص ہے کہ جس کو دوا کی حاجت ہے کہ دوا کے بغیر اس کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو پانی نہ ملے تو وہ مر جائے گا پیاس سے تو اب ایسی صورت کے اندر آپ کس کو دیں گے جو پیاس سے مر رہا ہے یہی صورتحال کو یہاں ذرا سا آپ جو ہے وہ بنائے ذہن میں لے کر آئیں کہ دوسرا شخص جو آپ کا رشتہ دار ہے مستحق نہیں ہے ہاں تکلیف برداشت کر رہا ہے تھوڑے معاملات کے اندر پریشانی ہے لیکن اس کے مقابلے میں دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہ مستحق ہیں جو مستحق ہیں یعنی اس کنڈیشن پر ہیں
کہ
معاملات بھی پورے نہیں کر سکتے تو اب استحقاق ان کا ہے ان سے لے کر اس کو دینا یہ سراسر جو ہے وہ زکوٰۃ کے مقصد کے خلاف ہوگا زکوٰۃ ادا بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی اور مقصد کے بھی خلاف ہوگا تو لہٰذا زکوٰۃ جو مستحق ہے اسے ادا کریں ہاں مستحقین میں رشتہ دار بھی ہیں اور غیر بھی ہیں تو پہلے رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے
اگر یہ بظاہر اس کا گھر بار لگتا ہے پہلے کاروبار تھا اب مندی آ گئی اور بہت بڑا کاریہ اس پر آ چکا ہے کہ جو اس کی ساری چیزوں کو گھیر لیتا ہے یعنی شرعی فقیر یہ بن جاتا ہے تو اب تو اس کو دے سکتے ہیں
ہاں بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کا اتنا بڑا گھر ہے اس کا جو ہے وہ گاڑی بھی اس کے پاس ہے دیگر چیزیں بھی ہیں فریج بھی گھر میں ہے ساری جو ہے وہ سہولیات ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اوپر قرضہ قرضہ اس کے اوپر اتنا ہوتا ہے کہ اس کی ساری چیزیں بک جائیں
پھر بھی
اگر نہ بھی بکیں تو یہ چیزیں تو ان میں سے بعض حاجت اصلیہ کے اندر یہ گھر حاجت اصلیہ میں ہے گاڑی حاجت اصلیہ میں ہے تو اب حاجت اصلیہ کے علاوہ دیکھا جائے گا کہ کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو ایسی صورت میں مستحق زکات ہے آپ اسے دے سکتے ہیں تو اب اگر آپ کو کسی رشتے دار کے بارے میں یوں ڈاؤٹ فل ہو رہا ہے کہ یار دینی ہے مستحق یا نہیں ہے تو آپ پہلے دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کر لیں ان سے متعلق مسئلہ پوچھ لیں اگر اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ مستحق ہی ہے تو آپ اسے دے سکتے ہیں
اچھا حضور اب ایک آدمی ہے جیسے یہ صورتحال ہم نے بیان کی ہے فقیر کہلائے گا
جی
فقیر سوال نہیں کر سکتا لیکن اب اس کو زکات چاہیے اس پہ لاکھوں یا کروڑوں جی کے حساب سے قرض ہے تو یہ خود ڈائریکٹ تو جس نے زکات دینی اس سے بات نہیں کرتا لیکن کسی اور کو سمجھا دیتا ہے اور وہ اس کی طرف سے بات کر دے کوئی اس طرح ہیلا ویلا کیا جا سکتا ہے
دو چیزیں ہیں دیکھیں ایک تو ہے مقروض مقروض تو سوال بھی کر سکتا ہے شریعت مطہرہ میں مقروض کو سوال کرنے کی بھی اجازت ہے جو مقروض ہے وہ اپنے لیے زکات کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے کہ بھائی قرض اگر مائنس کرے تو اس کے بعد پیچھے کچھ نہیں بچتا تو اب چونکہ قرض دار جو ہے وہ آ کے اس کو بار بار ستا رہے ہیں اس سے پیسہ مانگ رہے ہیں تو اب ایسی صورت میں یہ اس چیز سے چھٹکارا پانے کے لیے قرض کی ادائیگی کے لیے سوال بھی کر سکتا ہے اور مقروض نہیں ہے اور ویسے اس کو حاجت ہے اور ہے بھی مستحق تو اب ڈائریکٹ زکات کا سوال نہ کرے کسی کے سامنے اپنی صورتحال جو ہے وہ بیان کر دے اب وہ اس کی اس صورتحال سے اس کو زکات خود دے دے یا کسی سے لے کر دلوا دے تو ایسی صورت کے اندر جب یہ مستحق ہے تو اب لینا اس کے لیے جائز ہوگا
جزاک اللہ جی ایک اور کال چلائیے
سر پتا جانا تھا ہمارے گھر سے جو کہ ہالینڈ میں تو وہ ہارٹ پیشنٹ ہے ڈائبٹک بھی ہے تو وہ پتا کر رہے تھے کہ کتنا دینا چاہیے روزے کا جو
ہے ڈائبٹیس میں یہ ہارٹ پیشنٹ ہے
فدیے کے حوالے سے شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں عموماً کفارہ اور فدیہ لوگ ایک جگہ پر استعمال کر لیتے ہیں دیکھیں اگر فقط شوگر کی وجہ سے یا ہارٹ پیشنٹ ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہوگی فدیے کی اجازت فقط شیخ فانی کو ہے اور شیخ فانی کے ایسا بوڑھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے نہ ابھی نہ آئندہ امید ہے اس کو کہ وہ روزہ رکھ سکے گا اور نہ ہی وہ شخص لگاتار روزے رکھ سکتا ہے نہ ہی چھوڑ چھوڑ کر روزے رکھ سکتا ہے نہ سردی میں رکھ سکتا ہے نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے تو اب ایسے بوڑھا جو ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی کیسا ہی بیمار ہو اس کو فدیے کی اجازت نہیں ہے اس کے لیے ہاں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جب روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے لیکن اس کو یہی کہا جائے گا کہ انتظار کرے صحت یاب ہونے کا جب صحت یاب ہوگا تو اپنے پچھلے روزوں کی قضا کرے گا اور اگر صحت یاب نہیں ہوتا تو پھر دو صورت ہوں گی یا تو بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ جائے گا کہ روزے رکھنے کی طاقت بڑھاپے کی وجہ سے نہیں رہے گی تو پھر اپنے آئندہ کے روزوں کا بھی فدیہ ادا کرے گا اور پچھلوں کا بھی ادا کرے گا یا پھر اس عمر کے اس حصے کو پہنچنے سے پہلے بڑھاپے سے پہلے ہی انتقال کا وقت قریب آ جائے گا تو اب یہ شخص فدیے کی وصیت کرے گا کہ میرے مال میں سے تہائی مال میں سے میرے سابقہ اتنے اتنے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے تو پھر اس کے ورثہ اس کا فدیہ ادا کریں گے.
وہ مہینہ جس میں ہے بخشش کا اشرہ, آئیے دیکھتے ہیں کچھ مناظر سلسلہ رمضان بخشش کا سامان سے.
حضور اسلام میں دوستی کا معیار کیا ہے؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
سبحان اللہ.
معیت ساتھی تو ہر ایک نے بنانا ہی ہے کسی نہ کسی کو, تو ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
یہ ساتھ ہونے سے کیا دوستی مراد ہے؟
ساتھ یہ دوستی ہی, کیونکہ دوستی تعلق ایسا اور معیت ایسی ہے کیونکہ دوستی میں بھی وہ معیت ہی پائی جاتی ہے, وہ آپس کا ایک گہرا تعلق اور جو ایک آدمی کی انسان کی طبیعت چاہتی ہے وہی اس سے مطلوب اور مقصود ہیں. لیکن آیت مبارکہ میں بطور خاص انسان کی اس طبیعت کے جو معیار ہے اس کو درستی کی طرف ارشاد فرمایا کہ یہ جو طبیعت چاہ رہی ہے یہ کام کرنا تو یہ سچوں کے ساتھ کرے, یعنی ایسوں کے ساتھ. اب سچے اس میں اللہ کے ولی بھی ہیں اور عام مومنین میں بھی سچے لوگ جو دیانتدار, کیونکہ جھوٹ ہو یا کسی کے اندر دھوکہ ہو یا طبیعت کے اندر خیانت پن ہو یہ کوئی بھی آدمی اپنے ساتھ کسی طرح کی برداشت کرتا ہی نہیں, نہ اسے پسند آتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ واضح حدیث مبارک بھی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ اپنے بھائی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے گوئے, تو اب اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے, جس سے دوستی کر رہا ہے, جس سے وہ اپنا یہ رشتہ دوستی کا بڑھا رہا ہے اور تعلق بڑھا رہا ہے. اب اس کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے, کیونکہ آدمی کے دین کا بھی کور گویا کہ دار و مدار وہ اپنے دوست کے اس کے ذہن, اس کے کردار اور اس کے عقائد کے مطابق ہو جاتا ہے. قیامت کے دن آدمی کو بہت سے کاموں پر حسرت ہوگی اور سب سے بڑی حسرت یہ بھی ہوگی بالخصوص اس شخص کو کہ جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہوا اور اس کے پاس ایسوں کی دوستی کے اندر چلا گیا کہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹا, اس کو سب سے بڑی حسرت ہوگی اور وہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش فلان کو میں دوست ہی نہ بناتا. تو یعنی اس کی دوستی نے اس کو عقائد سے اتنا یعنی ایمان سے ہی نکال دیا.
دوستی صحبت کو بھی مستلزم ہے, اس بنا پر اس کے معیار کو دیکھا جاتا ہے. مگر نہ اگر آپ کسی دکاندار کے پاس کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس کے معیار کو نہیں دیکھتے کہ اس کی عادت اتوار کیا ہے یا وہ عالم ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ.
لیکن ہم اس سے دوستی تو نہیں کرنے چاہ رہے نا, ہم تو سودا خریدنے
ہم میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھا اسی طریقے سے دکاندار ہے وہ خریدار کے اندر ان اوصاف کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, لیکن دوست کے اعتبار سے اس کے اوصاف کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں باقاعدہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں, اس لیے کہ دوستی جو ہے وہ صحبت کو مستلزم ہوتی ہے. صحبت کی وجہ سے انسان الصحبت مؤثرہ, اگر اس کا دوست اچھا ہوگا تو وہ خود بھی ان اچھائیوں کا حامل بنے گا, اور اگر اس کا دوست برا ہوگا یا برائیوں کا حامل ہوگا تو وہ برائیاں اس کے اپنے اندر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خود اچھا ہوگا, لیکن اس کا جو دوست ہے جس کی صحبت میں وہ رہ رہا ہے اس کی برائیوں کی وجہ سے وہ برائیوں اس کے اندر بعض اوقات آ جاتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار کہیں سے تشریف لے کر جا رہے تھے تو ساتھ میں ایک صحابی رسول بھی تھے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مسواکیں توڑی, اس میں سے ایک سیدھی تھی اور ایک سیدھی نہیں تھی, تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیدھی والی مسواک تھی وہ اپنے ساتھی کو عطا فرمائی اور جو سیدھی نہیں تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رکھ لی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو سیدھی والی ہے نا یہ آپ رکھ لیں اور یہ دوسری مجھے دے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو دوست ہوتے ہیں نا آج کل بھی جو دوستی ہوتی ہے تو ان کے لیے بڑا درس ہے اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نفعال کے اندر کہ دوستوں کے اندر تو معیار یہ ہونا چاہیے, ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو وہ سیدھی والی عطا فرمائی انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سیدھی آپ رکھ لیجئے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, حق صحبت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے. تو یہ ہماری ترغیب کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھا رہے ہیں.
شہزادہ عطار جانشین امیر اہل سنت, حضور اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. ہمارا موضوع ہے دوستی, آپ اس موضوع کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
دوستی جو ہے وہی ہونی چاہیے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور دوستی جو ہے وہ آخرت میں بھی کام ہے۔ تو دوستی وہ ہو کہ جو ہماری منزل ہے نا وہاں کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو دوست مومن ہیں اور دو دوست کافر۔ مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، یا رب عز و جل، فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کرنے اور نیکی کرنے کا حکم کرتا تھا اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور یہ خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے، یا رب عز و جل اسے میرے بعد گمراہ نہ کرنا اور اسے ایسی ہدایت دے جیسی ہدایت مجھے عطا فرمائی، اور اس کا ایسا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا۔ جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے۔ تمہارا دوستی وہ ہونی چاہیے جو ہمیں آخرت میں کام دے۔ اچھا دوست جو ہے وہ قبر تک بھی ساتھ رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اصال ثواب کرتا ہے،
سبحان اللہ،
اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔
میرے پاس ایک سوال یہ بھی آیا ہوا ایس ایم ایس کے اندر کہ دعوت اسلامی ذاتی دوستی سے منع کرتی ہے، ارشاد فرما دیں کہ ذاتی دوستی کا مقصد کیا ہوتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟
دیکھیں، ذاتی دوستی یہ ہے کہ بندہ اسی کی وجہ سے سب کچھ کرے۔ اب ہوتا یہ کہ بعض کو دوستی ایسی جو ہے نا پکی ہو جاتی ہے کہ جس اپنا جو دوست ہے نا وہ اگر مسجد میں وہ آنا چھوڑ دے تو یہ بھی اس کی وجہ سے مسجد آنا چھوڑ دے۔ تو یہاں یہ ہے مراد، اللہ کی رضا کے لیے دوستی تو وہ ہوگی کہ اگر دوست اگر کسی وجہ سے نہ آ سکا یا کچھ نہ ہو سکا، وہ مسجد میں نہیں آیا جماعت سے نماز پڑھنے، تو یہ دوست اس کو نماز کے لیے بلائے۔ میں تو الٹا ہو جاتا ہے، ایک نہیں آیا تو دوسرا بھی نہیں آتا، تو یہ تو خطرناک ہے۔
مخارج کی درستی کے لیے ہوا سلسلہ مدنی قاعدہ، آئیے دیکھتے ہیں اس کے چند مناظر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پیارے مدنی منو اور مدنی منیوں، سلسلہ مدنی قاعدہ میں خوش آمدید۔ آج آپ کا سبق ہے حرف کاف، اس کو غور سے دیکھیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو قاف کی پہچان ہوئی۔ بتائیے جی، یہ کاف ہے؟
جی نہیں۔
جی، اب ذرا گھڑی والی تصویر کو دیکھیں۔
واہ، یہ تو کاف آ گیا ہے۔
ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرا۔
آمین۔
ابھی آپ کو خالی فریم نظر آ رہا ہے، اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے؟
کاف۔
بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی؟
جہاز۔
جی نہیں، غور سے دیکھیں۔
کتاب۔
کاف سے کتاب، اور یہ کون سی کتاب ہے؟
ہماری پیاری کتاب فیضان سنت۔
اب ہم آپ کو بتائیں گے کاف سے کون سی چیزیں آتی ہیں عربی اور اردو میں۔ آئیے پہلے جانتے ہیں عربی میں۔ کاف سے کتابن یعنی کتاب۔
کاف سے کتابن یعنی کتاب۔
اب جانتے ہیں اردو میں۔ کاف سے کبوتر۔
کاف سے کبوتر۔
ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرا۔
آمین۔
ابھی آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے؟
کاف۔
واہ بھائی، آپ کو تو کاف کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے۔ اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں کاف کو لکھنے کا طریقہ۔ پہلے پینسل کو اوپر سے تھوڑا سا نیچے لے کر آئیے، اور اب باقی طرح لکھیں۔ مگر اس میں نقطہ نہیں ہوگا، اور یہ ہو گیا کاف. ماشاء اللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرا.
آمین. امیر اہل سنت نے ہمارے لیے بہت پیاری پیاری کتابیں رسالے لکھے ہیں, جس کو پڑھ کر یا سن کر ہمیں اچھی اچھی معلومات ہوتی ہے.
آئیے دیکھتے ہیں عاشقان رسول کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر.
دنیا میں کچھ چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں, جیسے دو گاڑیاں, دو درخت, دو دریا, دو گھر, اور ایسے ہی کئی لباس ایک طرح کے ہوتے ہیں, جیسے بعض اداروں کی وردیاں. میرے اہل سنت سے سوال ہے کہ یہ مدنی حلیہ کسے کہتے ہیں؟
ہر ادارے کا اپنا اپنا ڈریس ہوتا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی حلیہ, جو دعوت اسلامی کے جو واقعی دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں وہ مدنی حلیہ کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مدنی حلیہ جو ہے ہمارے یہاں جو داڑھی ہے, جبکہ نکلی زلفیں, سر پر سبز سبز امامہ شریف, اور وہ سبز رنگ گہرا یعنی ڈارک نہ ہو, کلی والا سفید کرتا, سنت کے مطابق آدھی پنڈری تک لمبا, آستینے ایک بالشت چوڑی, بالشت اس کو بولتے ہیں, بالشت چوڑی, سینے پر دل کی جانب جیب میں نمایاں مسواک, پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے اوپر, سر پر سفید چادر اور پردے میں پردہ کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں چادر بھی ساتھ رہے تو مدینہ مدینہ. دعا عطار, یا اللہ عز و جل مجھے اور مدنی حلیہ میں رہنے والے تمام اسلامی بھائیوں کو سبز سبز گنبد کے سائے میں شہادت, جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان کا دیوانہ امامہ اور زلف و ریش میں لگ رہا ہے مدنی حلیے میں وہ کتنا شاندار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عمیر میمن ہے, ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم عشاء کی دو رکعت نفل جو تراویح کے بعد ہوتی ہے اس کے بعد قضاء عمری ادا کر سکتے ہیں؟
قضاء عمری ہاں ساری رات کر سکتے ہیں, مگر عوام کے سامنے نہ کی جائے, یا عوام کے سامنے کرے تو اس انداز پر نہ کرے کہ لوگ سمجھ جائے کہ یہ قضاء کر رہا ہے, مگر عوام کے سامنے مکرو لکھا ہے کہ لوگ پوچھیں گے یہاں کیا پڑھے جا رہے ہو, تو اب کیا جھوٹ بولے کہ نفلیں پڑھ رہا ہوں, اب بولتا ہے قضاء عمری تو گناہ کا اظہار ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا علماء نے یہی فرمایا کہ اس کو چھپ کر کرے قضاء عمری, کوئی سی قضاء نماز ہو تو یہ چھپ کر ادا کی جائے, لوگوں پر اس کا اظہار نہیں کی جائے, تو ایک دوسرے کو بولتے ہوں گے یار میرے تو آج آنکھ ہی نہیں کھلی, فجر قضا ہو گئی, آج یار مصروفیت بہت تھی, تو میں تو وہ عصر مغرب عشاء میں نے ساتھ پڑھی تھی, یا مصروفیت بہت ہوتی ہے میں تو وہ رات کو ساری نمازیں پڑھتا ہوں. اس طرح لوگ بے باکی کے ساتھ اپنے گناہ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو گناہ تو ہوا جب ہوا, اور پھر اس کا اظہار, یہ اس سے بڑا گناہ, کیونکہ یہ بے باکی ہے. ایک تو بندہ نا گناہ ڈر ڈر کے کرتا ہے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, چھپ کے کرتا ہے یہ بھی گناہ, لیکن ایک دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کرتا ہے, بھلے لوگ دیکھ رہے ہیں پرواہ نہیں ہے, تو یہ بہت خطرناک گناہ ہے, اس میں ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. اس میں معاف کیجئے داڑھی منڈا بھی شامل ہے, کہ یہ بھی بے باک ہے, کسی سے ڈرتا نہیں ہے, کسی سے باپ سے نہیں ڈرتا میں, داڑھی منڈا تھا اللہ اور رسول کا حکم پامال کر رہا ہوں. یہ اب چونکہ یہ اس کی کوئی یعنی کہ وہ سختی محسوس نہیں ہو رہی, پہلے کے دور میں یہ بہت یعنی کہ بہت مایوب تھا, قدرتی داڑھی نہ نکلنا بھی مایوس سمجھا جاتا تھا کہ مرد کی زینت ہی داڑھی ہے. عورت اور مرد میں یہ فرق کہ عورت کی داڑھی نہیں ہوتی مرد کی داڑھی ہوتی ہے, ہجڑے کی داڑھی نہیں ہوتی مرد کی داڑھی ہوتی ہے, یہ فرق ہوتے تھے پہلے. تو یہ بہت بے باکی کا اب دور آ گیا, کوئی بالکل ڈرتا ہی نہیں ہے ایسا لگتا ہے. ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے, قسم کھائیے والی بات ہے. ناراض نہیں ہونا, میں حکم شریع جو تھے وہ بیان کیا. داڑھی منڈانا حرام ہے, تو یہ ایک علل اعلان حرام ہو رہا ہے. ایک آدمی کو چھپ کر حرام کام کرتا ہے, اگرچہ وہ گناہ تو ہے, گناہ ہی ہے, لیکن ایک ہے کہ بے باکی کے ساتھ داڑھی منڈا رہا ہے, ایک مٹھی سے گھٹا رہا ہے, کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے, تو یہ خطرناک ہے, اس سے بھی زیادہ بے باکی ہے. ناراض نہیں ہونا, بلکہ ناراض ہونا ہے اپنے نفس پر ہونا, مجھ پر نہیں ہونا. میں آپ میری مانے نہیں مانے, مر کے پتا چل جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا تھا, صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا. تو مر کے پتا چلے گا نا تو رجوع کرنے کا وہ ٹائم چلا جائے گا, توبہ کرنے کا وقت ختم ہو جائے گا. ابھی موقع ہے, آج اور ابھی کر لیجئے توبہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ
محمد. دقت کے ساتھ رب عز و جل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا سلسلہ دعائے افطار. آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر.
اے اللہ عز و جل, تیرے نیک اور پاک بندے تیری مقدس بارگاہ میں تیری حضور سجدہ ریز ہو کر قیام کر کے رکوع کر کے ان مبارک ایام و شب کو تیرے حضور قد کی نگاہ سے ترتیب میں لا رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں, ریاضتیں کر رہے ہیں, علم دین کی مجلسیں سجا رہے ہیں. اے اللہ عز و جل, تجھے ان نیک و پاک بندوں کا واسطہ, رمضان المبارک کی عبادت و تلاوت کرنے والوں کا سرتاج, ان مخلصین کا سرتاج, ان نیک و پرہیزگاروں کا واسطہ, پروردگار ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی سکیبی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ, ہمیں پیارے حبیب علیہ السلام کی صدقے مغفرت کی نعمت عطا کر دے. اے اللہ, پیارے حبیب کے صدقے ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے. اے اللہ, ہمیں جنت الفردوس میں بلا حساب و کتاب داخلہ عطا فرما دے. اپنے مدنی حبیب کا پڑوس عطا فرما دے.
الہ العالمین جتنے اسلامی بھائی اپنے من میں نہ جانے کون کون سی دعائیں لیے حاضر ہوں گے، ان کی جائز مرادوں پر، ہم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، بالخصوص پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں فراخی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال و طیب رزق عطا فرما، ان کے رزق حلال میں خیر و برکت کا نزول فرما، جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما، جہاں پر جس مقام پر مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور الہ العالمین تیری بارگاہ میں بالخصوص التجا کر رہے ہیں، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر بالصحت و عافیت فرما، اے اللہ عز و جل مرتے وقت کلمہ ہماری زبان پر جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا ہو، اے اللہ عز و جل پیچھے محبوب کے جلوے ہو اور اس طرح سے دم نکلے، اے اللہ عذاب قبر سے نجات دے، الہ العالمین محبوب علی صلات و سلام کے جلووں سے ہماری قبر کو جگمگا دے، دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی ہمارا مقدر،
کیجیے نگرانی شورا مدہ ذلہ العالی کے مدنی پھولوں پر مشتمل سلسلہ مثالی معاشرہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کھانے کے مناظر۔
شادی بیاہ کے موقع پر جو ایک جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، یہ سامان چاہیے، اور پھر بعض اوقات اگر فریج چاہیے تو فریج کا وہ برانڈ بھی بتاتے ہیں، 2 ٹن کا اے سی چاہیے اور ونڈو اے سی نہیں چاہیے بلکہ سپلٹ اے سی جو ہے یہ ہمیں چاہیے ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گاڑی کا بھی انتظام و انسرام کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بیٹے کے لیے آپ کو یہ سامان بھی۔
آپ بیٹے کی شادی کرنے کے لیے نکلے ہیں یا اس کا سودا کرنے نکلے ہیں؟
جہیز ایک لانت ہے، یہ آپ کیا فرمائیں گے؟
عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنتی زیور میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کچھ کپڑے، کچھ زیورات، کچھ سامان، برتن، پلنگ، بستر، میز، کرسی، تخت، جائے نماز، قرآن مجید، دینی کتابیں وغیرہ لڑکی کو دے کر اس کو سسرال بھیجتے ہیں، یہ لڑکی کا جہیز کہلاتا ہے، اور لکھا بلا شبہ یہ جائز بلکہ سنت ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں کچھ سامان دے کر رخصت فرمایا تھا، لیکن یہ لکھا ہے کہ یاد رکھو کہ جہیز میں سامان کا دینا یہ ماں باپ کی محبت اور شفقت کی نشانی ہے اور ان کی خوشی کی بات ہے، ماں باپ پر لڑکی کو جہیز دینا یہ فرض و واجب نہیں ہے،
ٹھیک،
لڑکی اور داماد کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زبردستی ماں باپ کو مجبور کر کے اپنی پسند کا سامان جہیز میں وصول کریں، ماں باپ کی حیثیت اس قابل ہو یا نہ ہو مگر جہیز میں اپنی پسند کی چیزوں کا تقاضا کرنا اور ان کو مجبور کرنا، وہ قرض لے کر بیٹی داماد کی خواہش پوری کریں، یہ خلاف شریعت بات ہے بلکہ آج اس کی اجازت نہیں ہے۔
کیا دعوت اسلامی کی کوئی ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر شرعی پردے والے ماحول کے رشتے جو ہیں یہ بتائے جاتے ہوں؟
جب گھر میں کوئی مسائل ہو جاتا ہے تب بھی تیری کے اوپر آتی ہے کہ دعوت اسلامی والے نے ایسا کر دیا، دعوت اسلامی والی نے ایسا کر دیا، ہم انوالو نہیں ہیں تب بھی ہم پر آئی ہے، جب انوالو ہوں گے تو فیصلے بھی ہم ہی کو کروانے پڑیں گے، تو تحریک چلے گی کہ فیصلے کروائیں گے۔
میرے اہل سنت کا شادی بیاہ کے تعلق سے اپنے شہزادوں کی شادی کے موقع پر کیا طرز عمل رہا ہے؟
میرے سنت کا طرز عمل بڑا مثالی رہا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کی شادیوں کے حوالے سے خود کو بہت ہی زیادہ سادگی کی طرف مائل رکھا، اور اپنے طور پر آپ نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو جو وصیتیں اور نصیحتیں کی وہ بھی اپنی جگہ پر مثالی رہیں, اور ماشاءاللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ شادی جس میں فریقین کی طرف سے کسی قسم کا بوجھ نہ محسوس کیا جائے, ایسی شادیاں ہوئیں, پھر ایسے ولی میں ہوئے. تو الحمدللہ ہم اس پرفتن دور میں کہہ سکتے ہیں کہ اس زوئے زمین پر ہونے والی یہ ان ایک مثالی شادیوں میں سے مثالی شادی ہوگی جو امیر سنت نے اپنے بچوں کو کی ہے.
شادی پہ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ سا لگا دیتے ہیں, جس کا جو دل کرتا ہے وہ آتا ہے جاتا ہے, اور پردہ بھی برائے نام ہوتا ہے. تو اس پارٹیشن کے حوالے سے آپ کی کیا رائے؟
ایسا پردہ جو شرعی تقاضے پورے نہیں کرتا اس کو پردہ کہنے کا نہیں ہے, تو وہ تو ایک نیٹ لگا دیتے ہوں گے اور وہ خوبصورتی کے لیے ہوتا ہوگا. پردہ تو واقعی پردہ ہوتا ہے جس میں بیجا مرد و عورتوں کا اختلاط نہ ہو, میل جول نہ ہو. یہ عورتوں کا حصہ ہے, اور یا صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں, اس طرح بے نہیں ہوتی ہیں, اور یا غیر مردوں کا داخلہ ممنوع ہو جائے.
یہ جو ایک مطلب کہ ہمارے ذہن میں تصور بیٹھ گیا کہ یہ فیملی ہال ہے, تو یہاں پر اب مرد اپنی فیملی کے ساتھ آئے گا, یہ درست ہے؟ اگر کوئی وداؤٹ فیملی آئے تو اس کی انٹری نہیں ہے, کیا یہ درست ہو جائے گا؟ پھر
ماڈرنزم کے نام پر بے پردگی اور بے شرمی بے حیائی کے بڑھنے کی ہی آپ مثال پیش کر رہے ہیں. کوئی عزت دار سے مراد جو شریعت کو, سنت کو, حیا کو اور شریعت کے انتقاضوں کو اس طرح سمجھتا ہوگا, ڈیفینیٹلی وہ اس طرح نہ جائے گا, نہ اپنی فیملی کو لے کر جائے گا. میرا خیال ہے شاید ایسی دعوتوں میں نہیں جائے گا.
100 لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی نائی صاحب, تو 70% یہی کام میں کہہ رہے ہیں آپ دعا کریں میری بیٹی کا نکاح ہو جائے. آپ جبکہ میں سوچ رہا تھا کہ بیوروکریسی وہاں پر تو ٹیکنوکریٹ لوگ موجود ہیں, 18-19 گریڈ کے آفیسر سے کم لوگ کیا ہوں گے وہاں پر؟
جس کو کوئی چیز کام کے لے لینی نا, وہ جا کر دو منٹ میں لے لیتا ہے, اور جو جس کو عادت ہی ڈھونڈنے کی تو وہ گھنٹوں مارکیٹ میں گھومتا رہتا ہے, اس کو اس کے مطلب کی چیز نہیں ملتی.
اگر لڑکے کے گھر والے تو جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے, لیکن لڑکا اس بات کو نہ مانے, تو اب کیا کیا جائے؟
اپنے آپ کو ڈیمانڈ سے باہر نکالیں, اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں, خودداری پیدا کریں, اور خودداری کے ساتھ اپنا گھر بھی بنائیں, اپنی شادی بھی کریں, گناہ سے بھی بچیں, برائی سے بھی بچیں, بد اخلاقی سے بچیں, اور ایک اچھی اور پریکٹیکل زندگی گزاریں.
میں سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل, دعوت اسلامی کی مدنی خبریں, آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے. مدنی مذاکرہ نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کا ایک بے مثال سلسلہ ہے.
عاشقان رسول علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ مسئلہ فلاں جگہ ہے, ہم نے مدنی چینل پر سنا, یہ ہم کو ذرا سمجھا دیجئے. تو عاشق رسول عالم ہوگا تو وہ سمجھائے گا, اور اگر کوئی کئی مطلب کھاتے بنے ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور بھی کہے, لیکن یہ کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. آپ شرعی مسائل کے معاملے میں مہربانی کر کے اپنی زبان, اپنا قلم اور سب کو کفل مدینہ لگا لیں, اپنی آخرت کو داؤ پر نہ لگائیں, کیوں اپنی آخرت کے پیچھے پڑے.
دقت و سوز میں ڈوبے ہوئے دعائے افطار کے مناظر پیش خدمت ہیں.
کتنے ہی مریض دعا میں حاضر ہوں گے, ان کے نمائندے ہوں گے. اللہ ان بیماروں پر کرم کر دے, انہیں تندرستی دے دے. جو بے روزگار آئے اللہ روزگار دے دے, جو پریشان حال ان کی پریشانی پر رحمت کی نظر کر, جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے.
براہ راست مدنی چینل پر سلسلہ مثالی معاشرہ کے ذریعے دین و دنیا کی بہتری کے لیے نگران شورا نے دیے مدنی پھول.
اللہ کریم ایسا معاشرہ ہمیں عطا فرمائیے, اور واقعی وہ مثالی معاشرہ ہوگا کہ غریب آدمی کو اپنے بچوں کی شادی کے لیے قرضہ نہ لینا پڑے.
اللہ
وہ دن لائے. اب اس میں تو ہم سب مل کر ہی کوشش کریں گے تو بات بنے گی.
بعد تراویح مدنی مذاکرے میں براہ راست مدنی چینل پر امیر اہل سنت دیتے ہیں علم و عمل کے مدنی پھول.
گدا گاڑی والے تو بازو کا اتنا ظلم کرتے ہیں, ظلم کہیں گے اس کو. یہ میں نے دیکھے ہیں یہ انداز کہ گدا گاڑی پر اتنا لوڈ کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات وہ گاڑی لوڈ کرتے وقت گدا اوپر اپنے اس میں لٹک جاتا ہے اور سامان جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف بیٹھ جاتا ہے. اس کو بھی لوگ تماشائی بناتے ہوں گے, حالانکہ یہ رونے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنا لے.
آمین. حدیث مبارکہ میں ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سحری برکت ہی برکت ہے, اسے ترک نہ کیا کرو. عاشقان رمضان نے امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کی برکتیں حاصل کی. آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. دیکھتے رہیے مدنی چینل.
چلچلاتی دھوپ میں پسینہ بہاتے حالت روزہ میں شکر رب عز و جل کرنے والوں کا سلسلہ, محنت کشوں کا رمضان ملاحظہ کیا. اب آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر.
سلسلہ ہے محنت کشوں کا رمضان, اور آج ہم آپ کو لے کے آئے ایک ایسی مارکیٹ کے اندر, ایک ایسے محنت کشوں کے تاثرات دکھائیں گے کہ یہ وہ مارکیٹ ہے جس کی ضرورت, یہاں پر وہ سامان ملتا ہے, یہاں پر وہ چیز ملتی ہے جس کے بغیر انسان نامکمل ہے. جی ہاں, لباس ہم آپ کو لے کے آئے کپڑا مارکیٹ کے اندر, اور کپڑا مارکیٹ میں آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کپڑا مارکیٹ جو ہم کپڑے پہنے ہوئے ہم نے, ہماری ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے وہ ہے لباس. جی ہاں, یہاں پر لباس وغیرہ کے لیے کپڑے وغیرہ ملتے ہیں. اور پھر ہم آپ کو ایسے مزدوروں سے ملائیں گے, ایسے محنت کشوں سے ملائیں گے کہ جو یہ ہم تک کپڑے پہنچانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, کیا کیا مشقتیں برداشت کرتے ہیں, اور رمضان کے مبارک مہینے میں روزے بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے مزدور سے, ایسے محنت کشوں سے ہم آپ کو ملائیں گے. چودھری چلنے کے ناظرین, یاد رکھیے لباس انسان کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے, اور انسان کا پردہ جو ہے وہ اسی لباس کے اندر, لباس میں ہوتا ہے. ہم کپڑا مارکیٹ کے اندر آئے ہوئے ہیں, اور آپ کو مزدوروں کے تاثرات وغیرہ اور دکھائیں گے کہ کس طرح عاشقان رسول محنت کش ہمارے لیے محنت کرتے ہیں, اور یہ کپڑا ہم تک کس طرح پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
کیا نام ہے آپ کا؟
عبدالصمد بھائی.
عبدالصمد بھائی, ماشاء اللہ, کہاں سے تشریف لائیں؟
باجوڑ سے.
باجوڑ سے آئے ہیں. یہ یہاں پر اتنا محنت والا ماشاء اللہ آپ کام کر رہے ہیں, یہ دن بھر میں کتنے ایسے بورے اٹھا لیتے ہیں آپ؟
یہ تقریباً بس جتنے بھی جاتے ہم لوگ اٹھا لیتے ہیں نا, مطلب دن میں 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 سب اٹھا لیتے ہیں. کہتے ہیں
یار اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمت دے, بہادر, مطلب آپ کو بے صحت دے. یہ بتائیں کہ یہ اتنا وزن, کتنا وزن ہوتا ہوگا اس کا اندازن؟
اس میں تقریباً 50 سے 100 کلو تک بھی ہوتا ہے, 120 کلو بھی ہوتے ہیں, 80 کلو بھی ہوتے
ہیں. پھر سیڑھیاں بھی چڑھتے ہیں اوپر, اور گاڑی وہاں پر لوڈ بھی آپ کرتے ہیں؟
آپ لوڈ بھی کرتے ہوئے وہاں سے کھینچتے بھی ہے, پھر ادھر چڑھاتے بھی ہے, ادھر سیٹنگ کر کے بھی دیتے. پھر
اچھا, رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا, اب رمضان میں آپ کی معمولات کیا ہوتے ہیں, رمضان کس طرح گزارتے ہیں آپ؟
رمضان الحمد للہ ہمارا بہت سخت ادھر گزرتے ہو جانا, صبح سے تقریباً 9 بجے سے لے کے 2-3 بجے تک کام کرتے ہیں, پھر اس کے بعد مسجد میں جاتے سو جاتے, پھر جو ہے نا 5 بجے تو مارکیٹ بند جو آتا ہے نا, تو 2-3 گھنٹے ہم لوگ کام کرتے, تکلیف تو ہوتے لیکن پھر بھی ہم لوگ برداشت کرتے, اللہ نے جو ہے نا اتنا ہمت دیتے لیکن ہم لوگ جو ہے نا کام کر لیتے ہیں.
کتنی محنت طلب کام ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیڑھیوں پر چڑھ کر یہ 80 کلو 50 کلو 70 کلو کا وزن لے کر اوپر چڑھنا, اور پھر یہاں پر اس کو مطلب صرف ایک جگہ پر نہیں, ایک گاڑی پہ لوڈ کرنا, پھر اس گاڑی کو یہاں پر گھسیٹ کے لے کے آنا, دوسری گاڑی اس گاڑی کو خالی کرنا, پھر خالی کر کے اتنی اوپر لے کے آنا, اور اوپر لانے کے بعد پھر اس کو یہاں پر سیٹنگ سے رکھنا, پھر جب انہیں دوبارہ کہا جائے گا تو یہ دوبارہ نیچے لے کے اتریں گے, اور پھر دوبارہ گاڑی پہ لوڈ کر کے جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچائیں گے. کتنا پیارا میسج, یہ مال تو پہنچائیں گے لیکن انہوں نے ہمیں میسج کیا پہنچایا, یہ دیکھیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, روزے کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. میرے وہ اسلامی بھائی غور فرمائیں کہ یہ میرا بھائی, کتنی عمر ہے آپ کی؟
تقریباً
22 سال کا نوجوان, یہ اتنی محنت والے کام کر رہا ہے. تو جن کی عمر 22 سال سے زیادہ ہے یا 22 سال سے کم ہے, جو محنت طلب کام نہیں بھی کرتے ہیں پھر بھی روزے چھوڑ دیتے ہیں, روزوں سے غفلت برتتے ہیں, ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس میرے بھائی کے میسج کو اپنے اندر سموئیں, اور کوشش کریں کہ اسے دل کی گہرائیوں کے اندر لکھ لیں کہ ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا, ہمیں نمازیں نہیں چھوڑنی, ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں, ناراضی والے کام نہیں کرنے ہیں.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا نام ہے آپ کا؟
شیروی.
طبیعت کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ماشاءاللہ اتنا محنت والا تم لوگ کام کرتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں. یہ بتاؤ کہ رمضان کا مبارک مہینہ اب آ گیا ہے تو یہ کتنے چکر لگاتا ہے آپ لوگ؟
بس
کتنی بار آتا جاتا ہے؟
بس بس مال ختم کر دے بس. وہ
کتنا مال اٹھاتا ہے روزانہ؟ کتنا تھان ہوتا ہے؟
یہ تین چار گاڑی، پانچ گاڑی.
تین چار گاڑی، ایک گاڑی میں کتنا مال ہوتا ہے؟
بس 10,000 9,000
میٹر ہوتا ہے. اچھا، یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، اب تم کو پیاس لگتا ہے، بھوک لگتا ہے، تو پھر تم کیا کرتے ہیں؟
بس سوتے ہیں.
پیاس لگتا ہے کھاتا نہیں ہے، بھوک لگتا ہے کھاتا نہیں ہے؟
کچھ نہیں.
کیوں؟
بس مجید سوتے ہیں.
روزہ رکھتا ہے؟ ماشاء اللہ روزہ رکھتا ہے. یہ بتاؤ مجھے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا، تم ان لوگوں کو کیا پیغام دے گا؟ پشتو زبان میں دیو، جو لوگ روزہ نہیں رکھتا اس کو کیا پیغام دے گا؟
زمانہ پیغام دے جی، بس مسلمان دیوادر، بس نیسی دیوادر، مسلمان سڑی پڑتا پر روزہ نیسی، منز کئی، زکات ور کئی، غریب خیل کئی،
نماز. ماشاء اللہ مدنی چلے گئے، جس طرح ان کو آتے تھے تھوڑے بہت تاثرات دیے، لیکن اچھے تاثرات دیے، کہ روزہ رکھنے کی تلقین کی انہوں نے، زکات دینے کی تلقین کی، نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ان کی ہمت اور ان کے ہمت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، کہ یہ مزید روزے بھی رکھ سکیں اور اللہ کی عبادت بھی کر سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آخر میں ملاحظہ کیا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے محکے محکے علم و حکمت کے مدنی پھولوں سے سجا سلسلہ مدنی مذاکرہ. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں اس کے مناظر.
آج کے ایک تیز رفتار دور میں نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ رانگ پارکنگ بھی ہے، جو کہ ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے ٹریفک جام اور حادثات میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ مسئلہ لوگوں کے نقصانات کا بھی سبب بن رہا ہے. اس مسئلے کی وجہ لوگوں کا ناقص رویہ، جلد بازی، صحیح غلط کی تمیز نہ کرنا اور ناقص انتظامات ہیں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ اس مسئلے پر کیسے قابو پایا جائے، اور اگر نہ چاہتے ہوئے بھی حادثاتی طور پر کسی کی گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا جائے اور وہ شخص جس سے یہ حادثہ ہوا ہے وہ ایک پرچی پر اپنا نام فون نمبر لکھ کر اس شخص کی گاڑی پر چھوڑ جائے تاکہ وہ اس شخص کے نقصان کی بھرپائی کر سکے، کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ شخص بری الذمہ ہو جائے گا ایسا کرنے سے؟
ٹریفک کے قوانین جو ہے نا، یہ اکثر قوانین یہ ظاہر ہے کہ عوام کے بھلے کے لیے ہوتے ہیں. اب بعض لوگ جلد بازی کرتے ہیں، ٹریفک کے قانون توڑتے ہیں، ون وے کا قانون توڑتے ہیں، اور جو یہ اشاریے لگے ہوتے ہیں اسٹاپ وغیرہ کے، ان کو بھی توڑتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی حادثے ہوتے ہیں، جہاں رفتار کا لکھا ہوتا ہے کہ بھائی 60 میل یا 50 میل یا 40 میل یا 80 میل، تو ان کی بھی پاسداری نہیں کرتے، اب بھگاتے رہتے ہیں. جہاں کیمرہ لگا ہو نا تو وہاں کہ کیمرہ پکڑ لے گا، رفتار اگر بڑھائے تو کیمرے کا احترام کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے یہ سدھر جاتے ہیں، پھر کیمرہ ختم ہو گیا تو باغم بھاگ کر دیتے ہیں. تو بعض جگہ تو یہ کہ اب وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریفک پولیس چھپ کر کھڑی رہتی ہے، اور وہاں اس کو موبائل کیمرا ہوتا ہے.
اب ایوریج اسپیڈ کیمرے بھی آ گئے. ایوریج اسپیڈ کیمرے یہ ہیں کہ آپ ایک ٹول پلازا سے گزرے تو وہ آپ جو کارڈ دیتے ہیں، وہ جو ٹول لیتے ہیں، اس پہ گھڑی کا وقت لکھا ہوتا ہے کہ کتنے بجے آپ نے یہاں ٹول پیمنٹ کیا. اب ان کو پتا ہے کہ اتنی اسپیڈ سے اگر گاڑی چلے گی تو دوسرے ٹول تک پہنچتے پہنچتے اس کو اتنی دیر لگے گی. اب جب دوسرے ٹول گیٹ پر جائیں گے اور وہاں جب آپ اپنی ٹول گیٹ پر پیمنٹ کریں گے تو وہ ٹوکن پہ دیکھیں گے کہ آپ کتنی دیر میں یہاں پہنچے ہیں، تو اس سے ان کو پتا چل جائے گا کہ آپ اوور اسپیڈ آئے یا نارمل اسپیڈ پر آئے. اس کے حساب سے پھر وہ آپ کے اوپر چارج کرتے ہیں. پینلٹیز کے خوف کی وجہ سے لوگ قانون کا احترام کرنے پر شاید مجبور ہو گئے.
بہرحال یہ کہ احتیاط میں آپ کی اپنی جان کی بھی حفاظت ہے، آپ کی گاڑی کی بھی حفاظت ہے، دوسروں کی جانوں کا بھی تحفظ ہے. تو اس لیے مطلب جو قوانین ہے ٹریفک کے ان پر عمل کرنا چاہیے، جو قوانین شریعت سے نہیں ٹکراتے ان پر عمل درامد کیا جائے. اگر گاڑی کو ٹھوک دیا اور باغ کھڑا ہوا اور لکھ کر لگا دیا کہ سوری, تو پہلی بار میں نے دیکھا. ہمارے یہاں ہوتا ہوگا, باقی باہر ملک میں جو ہے نا, جیسے عرب امارات کا مجھے پتا ہے کہ وہاں اگر کسی گاڑی سے کوئی ٹکرا جائے نا تو کسی کے مجال نہیں ہے کہ وہ گاڑی آگے چلی جائے اور دونوں گاڑیاں آپ کھڑی رہیں گی. جب دیکھنے کہ چاہے ٹریفک جام ہو جائے, کچھ ہو جائے, ہزاروں گاڑیاں بھلے جمع ہو جائیں, روڈ نہیں کھلے گا. اگر سائڈ پہ راستہ ہے تو الگ بات ہے, جانے دیتے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ یہ کھڑے ہیں ابھی, اب شرطی کا انتظار, پولیس آئے گی اور قانونی کاروائی جو بھی اس نے کرنی ہے, پرچے وغیرہ وہ سب کمپلیٹ ہوگا تو پھر جا کر راستہ کھلے گا. اگر راستہ جام ہو گیا تو جام ہو جاتے ہیں روڈ وہاں, بھلے کیسی جلدی ہو وہ راستہ نہیں کھولتے, وہاں کا یہ قانون ہے, کوئی گاڑی بھاگ نہیں سکتی. اچھا پھر یہ کہ جب تک پولیس کی پرچی نہیں دکھائے گا کوئی میکینک وغیرہ اس کا کام نہیں کر سکتے, ورنہ یہ بھی مرے, یہ بھی پولیس کا پرچہ مانگیں گے تو تب جا کر یہ آپ کو بنا کر دیں گے. تو اس طرح حادثوں کی روک تھام کے لیے اگر ہر ملک میں اس طرح کے انتظام ہوں, کئی ملکوں میں ہیں نظام بنے ویسے کہ حادثوں کی روک تھام کے لیے, حادثے تو پھر بھی ہوتے ہیں لیکن قدرے بہتری. ہمارے یہاں بھی قوانین تو ایک سے ایک بنے ہوئے, عمل ہو نا. رشوت خور جو ہے نا یہ توبہ کر لینا تو انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
نیت بھی کر لیں حاضرین ناظرین کہ اس طرح کے جو قانون ہیں جو امید سنت جن کی وضاحتیں فرما رہے ہیں, ہم ان قوانین کی پاسداری کریں گے. اور یہ بھی ایک دعوت اسلامی کی خصوصیت ہے کہ ایک مذہبی اور دینی اجتماع میں اس طرح ملکی قانون, ٹریفک کے قانون, اس طرح کے قانون کی پاسداری اور اس کا تحفظ کا بھی ہمیں یہاں پر مدنی ذہن دیا جا رہا ہے تاکہ ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں ہم ایک اچھے انداز سے رہیں.
رمضان مرحبا, 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 رمضان مرحبا.